لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. دنیا میں آنا ایک سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اور اس دنیا سے خیر کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جانا اس سے بڑھ کر بیش بہا مسئلہ ہے. تمام کوششیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس جہان میں آئے ہیں انہوں نے یہاں تو رہنا نہیں ہے اور بہت کم وقت کے لیے آئے. ایک آیات میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں زیادہ عمر نوح علیہ السلام کی ہے. طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد ساری عمر ملا کر کے 1365 سال بنتی ہے. 950 سال تو ان کی تبلیغ اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام سے پوچھا لیا تھا کہ آپ نے بڑی عمر پائی ہے تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ایسا سمجھ لے جیسے ایک مکان کے دو دروازے ہو، ایک سے داخل ہو اور دوسرے سے باہر آئے. مجھے پتہ نہیں چلا ہے کہ کوئی زیادہ عمر ملی ہے اور بہت زیادہ وقت گزارا ہے. دنیا کی زندگی اس طرح کی گزرتی ہے. 100 سال کے آدمی سے پوچھے ہیں تو وہ کہے گا کیا عمر ہوگی، 50 سال اور 55 سال تو کوئی عمر ہی نہیں ہے اور اس سے کم کی عمر، اس میں تو بہت سارے پروگرام، خواہشات و ارمان وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں. اگرچہ عقل مند کی نظر میں عمر نام سنوں کا نہیں ہے، 20 سال اور 50 سال یہ عمر نہیں ہے، عمر ہے عمر یا عمروس ہے اور اس کا معنی ہے تعمیر کرنا، آباد کرنا. عمر کو عمر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آباد کرنا چاہے تو آخرت اس میں آباد ہو سکتی ہے. بہت کم عمر بھی لوگوں نے پائی ہے. کل کائنات کے صفا سالار اور انبیاء کے جرنیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت 63 سال، بلکہ حضرت اقدس فقیر حاضر الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ 60 پر اتفاق ہے. یقیناً 60 سے کم کا کوئی روایت نہیں ہے، باقی 61, 62, 63, 64, 65, 67 کی اختلافات ہیں. عمر زیادہ ہونا بڑی بات نہیں ہے اور عمر کم ہونا نقصان کی بات نہیں ہے. مگر عمر کا مقصد حاصل ہونا یہ بڑی بات ہے، اور عمر کا حاصل اور فائدہ نہ ملنا یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما ہو بمزحزحہ من العذاب۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی عمر ملے مگر اس سے کوئی عذاب سے بچ سکتا ہے کیا؟ عمر دنیا کی خود کم ہے، المتاع دنیا قلیل۔ آپ فرمائیں کہ یہ جہان اور اس کے تمام مال و متاع، خوشی اور مسرتیں، یہ چند روز آئے۔ والآخرت خیر لمن اتقى، اور آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دنیا بھی رہے اور اس کے ساتھ آدمی خیریت سے گزر جائے، اور وہ جہان جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، وہ ایک گور گران جب بڑی ناکام، وہ جہان منور ہو جائے، سرسبز و شاداب ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوات اور رسالات ختم یعنی مکمل فرمائی۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی معنی اور تعبیر میں کوئی نبی اور رسول نیا نہیں آئے گا۔ ہاں ایک پرانا پیغمبر جو بڑی دعاؤں اور مرادوں کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں، عیسیٰ مسیح، وہ اس امت کے ایک وفادار سپہ سالار کی طرح آسمان سے نزول فرمائے، اور یہ مسلمانوں کے عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی اس میں شک شبہ کرے وہ مومن نہیں رہے گا۔ اتنا مستحکم عقیدہ، 250 احادیث اس میں آئی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس مسئلے میں موجود ہیں کہ عیسیٰ مسیح کی طبعی موت واقع نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ جسد انسانی بشری حیات کے ساتھ قبل الموت آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہ صاحب مر نظر ایک بمو صاحب نے دو مت دلا سپٹ ناس پہ جاب نے، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، مشہور روایت ہے کہ آپ کی عمر 33 سال تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت پنگوڑے میں دی گئی تھی، ابھی ماں کی گود میں تھے۔ وجعلنی نبیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مفسرین کہیں تعویل کہ مجھے نبی بنانے والا نہایت بعید تعویل ہے اور مقاصد کے خلاف ورزی۔ دو پیغمبر ایسے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان کے خالہزاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا فاقوس، اور ان کے والد زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر اور امام و خطیب تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے اور ان کی والدہ یوحانس نام ہے۔ یہ دونوں بہنیں ہیں لیکن تقریباً ابن خالہ کہلاتے ہیں بخاری میں۔ اصولاً تو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی وہ بہنیں، لیکن لیکن سہولت کے لیے جیسے عرب کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ان ابن عبد المطلب ان نبی اللہ کا ذب، جس کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے میں عبد المطلب کی اولاد میں سے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو شروع عمر میں بلکہ بچپن میں نبوت دی گئی ہے. اس بچپن کی نبوت، بچپن سے پہلے اس میں حکمت یہ تھی کہ ان کی عمر ناسوتی کم تھی، 33 سال میں عیسیٰ مسیح آسمان پر گئے اور 33 سال میں قرآن کریم کہتا ہے وہ رسول الى بنی اسرائیل یعلمہم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، حضرت مکمل تعلیمات کے ساتھ آراستہ تھے. توریت اور انجیل اور اللہ کی کتاب اور اس کی حکمت کے تمام گفتگو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جنت میں ہر جنتی عمر مسیح میں ہوگا، 33 سال کا ہوگا. یہ عین عنفوان شباب ہوتا ہے، 33 سے کم میں کچھ کمی ہے اور 33 سے جب بڑھ جائے تو پھر یہ کمال 40 تک رہتا ہے. 40 میں کامل و اکمل ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ دو کے علاوہ بقیہ انبیاء اور مرسلین جتنے ہیں سب کو باقاعدہ نبوت اور رسالت 40 سال میں دے دی ہے. تنبا کل نبی بعد الاربعین، ذرا ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، وہ یہ کہ نبی ماں کے بطن سے جب جدا ہوتے اور اس کائنات میں وارد ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ نبی ہوتے ہیں. ترمذی شریف میں ہمارے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا عند اللہ وانا خاتم النبی، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پہلے سے خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں. ایک روایت اگرچہ متکلف ہی ہے محدثین کے ہاں، کنت نبیا وان آدم لمنجبل بین الماء والطين، آدم علیہ السلام کا خمیر جو بن رہا تھا اس سے بھی پہلے میں نبی اور رسول خدا تعالیٰ کے ہاں لکھا جا چکا ہوں. خدائی فیصلے تو پہلے سے صادر ہوتے ہیں اور چونکہ بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ نبی آخر زمان کی بعثت کا ہے، اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت پہلے سے خدا تعالیٰ کے ہاں پیغمبر لکھا جا چکا ہوں، میری پیغمبری اور نبوت کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت ہمارے مسلمانوں کا 1400 سال سے عقیدہ اس طرح چلا آیا ہے کہ نبی اور رسول نبوت اور رسالت کا باقاعدہ اعلان وہ 40 سال بعد کرتے ہیں، لیکن اس 40 سال قبل نبوت کی زندگی میں بھی صغائر یا کبائر گناہ تو چھوڑو، شرف اور انسانی قدر و منزلت کے خلاف کوئی فعل بھی ان سے صادر نہیں ہو. گناہ تو اس کو کہتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ تو بڑے گناہ ہیں. اور سغیر جیسے نازیبا قلب کیا تھا، کسی کے غیر ارادی اکتلفی کرنا۔ فقہا نے مثال لکھی کہ ایک آدمی نے رومال رکھایا ٹوٹے کی وضو کرنے چلا گیا، اور اس دوران ایک جلتا زہر وہ ڈکے پر آ گیا، اور اس نے وہ رومال ایک طرف کیا پر بیٹھ کے یہ ساری نماز جو پڑھ رہا تھی اب تک یہ برا قدم تک لے۔ حدیث شریف میں ایک آدمی جب چلا گیا اور اس کے نشان موجود ہوا اس تک وہ حقدار ہے۔ اب فقہاء قاعدہ لکھا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ نہیں آیا اب اس کا حق ختم ہے، بے شک جماعت کا حق لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے بعض نمازی ٹوپی گمان رکھ کے پھر گھر جا کر کے دوسرے امور میں مشغول ہو جائے، دونوں طرف سے نہ سمجھی ضرورت کے لیے سامنے وضو کر کے چلا گیا اب اس کو کوئی نشان رکھا ہوا ہے۔ میں نے حرم شریف میں صف میں دیکھا، صف میں ایک چشمہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک نمازی سے پوچھا، کوئی ترکی تھا، میں نے اس سے پوچھا، ترکیوں کو عربی نہیں آتی ہے لیکن بڑی ٹوٹی پھوٹی، میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی خاتون یہاں تھی اور وہ چلی گئی کعبہ شریف وہ بات جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اور ہمارے ذمہ کیا ہے گا اس کی عبادت کا؟ میں نے کہا میں تو یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں، عبادت نہیں کر سکتا، یہ تو چشمہ ہے، ابھی کوئی پاؤں رکھے گا دنیا گھوم رہی ہے۔ تو اس نے کہا آپ جگہ نہ بدلے بیٹھا رہے، میں خیال رکھتا ہوں۔ اس نے کیا خیال رکھا؟ دو گلاس پانی کے زمزم کے بھر کے لائے، ایک ادھر رکھا ہے، ادھر درمیان میں چشمہ رکھا۔ اس کو کہتے ہیں عبادت کے لیے آنے والا۔ مجھے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، نمازیں پڑھے، دعائیں مانگے، میں پورا خیال رکھوں گا، یقین کر لے تقریباً 35 منٹ بعد وہ عورت آ گئی۔ قواعد سارے جہان کے لیے ایک ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں حرم شریف میں تو مکرو وقت نہیں ہے نا، میں نے خیریت، کہتے ہیں یہاں طواف ہر وقت ہوتا ہے، میں نے کہا طواف کے نفل ہر وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بخاری شریف میں کہہ رہے تھے عمر نے فجر کے بعد طواف کیا، بیٹے نے اس کو کہا عبداللہ نے کہ نفل کب پڑھیں گے؟ کہ اذا طلعت الشمس، سورج نکلنے کے بعد۔ طواف کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں سوائے اس وقت جب فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے۔ طواف 24 گھنٹے جاری رہے گا، اور حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت میں طواف ختم ہو جائے گا، لوگ مکہ اور مدینہ سیر سپاٹے کے لیے آئے طواف نہیں کریں، اور پھر جب لوگوں کو کعبے کی قدر ہی نہیں ہوگی تو اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ کعبے کا اٹھ جانا اور قرآن شریف کا اٹھ جانا یہ ایک ہفتے میں ہوگا۔ بس کہتے ہیں رات کو قرآن اٹھا ہوگا، صبح کو کعبہ اٹھ جائے گا، اور حضرت عیسیٰ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا اور حضرت امام مہدی کا مہدی پر حق ہونا یہ ایک سال میں ہوگا۔ مہدی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے، آج کل ایک خاص قسم کے فرقے نے اپنے ہونڈے چھوڑے ہیں، اور وہ کسی بھی نماز میں اچانک دوڑتا ہوا امام کی طرف آتا ہے اور کہتے ہیں نا مہدی ہوا گا، میں اس امت کا مہدی ہوں گے، ایسے بہت سارے، کسی کا نام مہدی ہے تو وہ امام ہے کیا؟ کسی کا نام امین ہے تو وہ وقت اگر ہندی رکھوں رسول نبی مہدی کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے. مہدی کا مقام مرتبہ وہ منوا لے گا. چونکہ بہت سارے مذاہب میں آخری امام کی آمد کا انتظار ہے ہندوؤں کے نام ہی ایک عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں کشن آئے گا. کشن کشن جی وہ کہتے ہیں آخری قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور نوافذ ان کے یہاں بھی الامام المنتظر ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. تو بعض علماء نے اس خیال سے اس نظریے کے کا انکار شروع کر دیا کہ قرب قیامت میں کوئی امام مہدی ہوگا. یہ عقیدت تو زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ دوسرے مذاہب پر بھی اثر ہے اور وہ بھی کسی خیر اور رشد کے ہدایت کے انتظار میں. ہندوؤں کے لیے اس لیے مفید نہیں ہے کہ ان کے یہاں پوجا ہے اپنے ہاتھ میں تراشے ہوئے پتھر اور بت کا پوجا ہے تو کشن آئے گا تو پوجا سے روکے گا تو ہندو مت کرا رہے گا. اور روافظ کے لیے اس لیے عقیدہ مفید نہیں ہے کہ ان کے خیال میں معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کریم اور صحابہ یہ سب کے سب معاذ اللہ ناقابل اعتبار ہیں. جن کی آسمانی کتاب نہ ہو اور ابو بکر عمر و عائشہ جیسے آیات من آیات اللہ پر اعتماد نہ ہو انہیں امام صاحب آگے کیا کریں. عبدالغفار خان نے اپنی کتاب وما جنگ اور جد و جہد میں لکھا ہے. عبدالغفار خان نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے میری زندگی اور جد و جہد. بہت بڑی کتاب ہے. میں نے اہل علم کو کہا ہے کہ اس کو پڑھو عقل بڑھ جائے گی علم آ جائے گا. 74 سال کی زندگی اس میں مجموعہ ہے اور سارے ہند اور سندھ عرب و عجم کے عقل کے واقعات ہیں چشمدید واقعات ہیں. اس نے قصہ لکھا ہے کہ جب میں بیت المقدس گیا تو میں نے فلسطین میں دیکھا کہ جو سرسب زمین ہے لہراتی ہوئی کھیتیاں ہیں اور بنی بنائے باغات ہیں فصلیں ڈل رہی ہیں تو میں کھڑے ہو کر پوچھتا تھا کہ یہ کس کے لیے فلاں دوسری تیسری چوتھی زمین باغ ہے پودے ہیں فصلیں ہیں اناج ہو رہا ہے یہود کی زمین ہے. اچانک ایک زمین شروع ہو گئی اور وہ جنگل ہیں چٹھیر ہیں. یہ کس کی ہے؟ یہ مسلمان کی ہے. عبدالغفار خان نے لکھا ہے کہ میں نے اس کے لیے قیام کیا وہاں کی زبان سیکھی. کتنا قیام کیا اور وہاں کے بااثر لوگوں سے ملاقات کی. یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ سارے ملک یہود کے حوالے ہو رہا ہے. کہا مسلمانوں نے مجھے کہا کہ آپ اطمینان رکھے ہوگا کچھ نہیں امام مہدی قریب آنے والے وہ ان سے بابا تو زمین لے کے ہمیں دے دیں گے. تو عبدالغفار خان آگے علم تو نہیں جانتا. آگے اس نے بات لکھی ہے جو 100% غلط لکھی ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ امام مہدی آئے گا. ہمارے یہاں یہ باتیں نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں عقیدہ رکھا جاتا ہے اور یہ عقیدہ دوست ہے وہ غلط استعمال کرتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ امام مہدی کے آنے کا انتظام انکار کر لیا جائے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے کپڑے میں کوئی چوئی پکڑی جائے چوئی یا کوئی نجاست لگ جائے تو وہ انکار کر لے کہ یہ میرا کپڑا ہی نہیں. یہ بےہودہ انسان کا کام ہے. لیکن کتاب بنیادی طور پر معلومات پر مشتمل ہے. جس زمانے میں امام مہدی ظاہر ہوگا اسی زمانے میں جنگ و جدال دنیا میں بہت زیادہ ہوگی, مسلمانوں کے خلاف بہت سارے فرقے اور بہت سارے لوگ لڑ رہے ہوں گے اور مسلمانوں کو ہر طرف سے تنگ کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ انہیں ایام میں حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول دمشق کے اندر ہوگا جو مینار شرقی ہے, حضرت مسیح کے لیے بنا ہے. عیسیٰ مسیح اس زمانے کے سابق پیغمبر اور اس وقت کے امت محمدیہ کے سپہ سالار ہوں گے, اور امام مہدی اس زمانے کے امام برحق ہوں گے. لیکن امامت کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک امام ہے جو نماز پڑھاتا ہے, دعوے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا آگے ہو جائے گا. روافظ ہر 15 دن بعد ایک امام مہدی میں ظاہر کرتے ہیں, ہر 15 دن بعد. پہلے شریعت مداری تھا, پھر خمینی امام بنا, پھر خاتمی امام بنا, پھر رفرنجانی کو کہا یہ امام ہے, پھر مقتدا الصدر امام بنا. چونکہ وہ سلسلہ اکاذیب کا ہے اور دروغگوئی کا ہے, اس سے متاثر ہو کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا پھر ابن قیم جیسے بڑے علماء نے امام مہدی کی تشریف آوری میں کلام کیا ہے. اللہ تعالیٰ امت کے حال پر فضل فرمائے اور ان کے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے. الحمدللہ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما, اور وہاں کی خادم اور مقتدر حکومت 100% اسلام پر قائم دائم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. وقتاً فوقتاً ان کے ہاں ایسے بادشاہ ظاہر ہوتے ہیں جن کا اعتقادی مقام بہت بلند ہوتا ہے. وہ چینل پر نظر آ رہا تھا کہ بادشاہوں کی میٹنگ ہے, تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے محمد انور شاہ نے کہا کہ ابو یہ دیکھو مکے کا گورنر اور مدینے کا ان کو مقرر کیا ہے جو داڑھی والے, ان کے یہاں بھی داڑھی اور بے داڑھی کا امتیاز ہے, گھوڑے اور گدھے کا فرق کر رہا ہے. وہ دنیا سے متاثر ہونے کی وجہ سے عربوں کی داڑھی کم ہو گئی ہے, لیکن یہ نہیں کہیں گے آپ کہ ان کی داڑھی نہیں ہے, داڑیاں ہیں. اس وقت جو مکے کا گورنر ہے اور مدینہ منورہ کا دونوں داڑھی والے ہیں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں ایک امام سے ملنے گیا تھا, آج سے 30-35 سال پہلے. تو وہ داڑھی بنا رہا تھا, صاف کر رہا تھا چہرہ. میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا؟ اس نے کہا آج میرا نمبر ہے جمعہ پڑھا رہے گا. تو میں نے کہا ذرا صاف ستھرا ہو کہ آپ کے پاس آؤں. پھر آیا جمعہ پڑھایا خود. آج وہ مقام اور وہ دن نہیں ہے, آج ممکن نہیں ہے. آج اگر کسی مؤذن کی بھی داڑھی میں فرق ہو نا اس کو نکالا جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسائل کم بیان ہوئے. الحمدللہ ان کے نوجوانوں میں بے انتہا تعریفوں کا رواج ہے. خطبے میں امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کے حوالے دینے لگے, یہ بھی عقل آنے کی علامت ہے. جب علم کمال کو پہنچے اور عالم عاقل ہو, اس کا درس اور بیان امام ابو حنیفہ یا فقہ عراق کے بغیر نہیں ہوگا. اب شعیب اور حذیفہ حذیفی کے حکومے کے خطبوں میں باقاعدہ فقہ نفی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکار مل رہا ہے. ابھی میں پہلے جمعے موجود تھا, شعیب نے خطبے میں امام بخاری کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا, اگرچہ وہ حوالہ اس نے ٹھیک نہیں دیا, لیکن بہرحال اپنے خیال سے اس نے ایک بہترین پیشکش کی. جدہ ایئرپورٹ پر پورے ایئرپورٹ کا جو آل انار پڑا ہے, اس نے میرا استقبال کیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میرے دفتر میں آپ چند منٹ بیٹھے اور چائے پی لیں اور مجھے دعائیں دیں. پھر بیٹھ گیا. میں نے دریافت کیا کہ ایک فرقے کے لوگ یہاں آتے اور شرارت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمیں کسی کو روکنے میں دیر نہیں لگتی, اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ عالم اسلام میں ہمارے خلاف کوئی کمزور بات پھیل جائے. مجھ سے پوچھا کہ یہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا صحیح سمجھ رہے ہیں. کچھ مسائل اس لیے قابل عمل نہیں ہوتے کہ اس پر عمل کرنے سے بجائے فائدے کے نقصان زیادہ ہوتا ہے. جیسے سیاسی لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلافات نہ کریں, ان کا اختلافات نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے. وہ کیوں؟ ایک لابی ملک میں ایسی ہے جو صرف اور صرف اہل مذہب کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے, لا دین اور بے دین لابی. انہیں ہر وہ مسئلہ جس میں دوری آ رہی ہے, دیکھیں مولوی صاحبان کو دیکھیں گا آج اس نے بیان چل دیا, ذرا دل و دماغ کھولو اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں ہر بات کی تہ میں نہیں جا سکتا ہوں, عقلمند لوگ جو بیٹھے ہوتے عقل پالے وہ خود نتیجے نکالتے ہیں. بخاری شریف, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سرسی, نسائی ابن ماجہ, سنن سعید ابن منصور, مسند ابی اعلی, مسند عبد الرزاق ابن ابی شیبہ, مسند امام احمد, مسند عبد ابن عبید, تمام معتبرات میں ایک واقعہ آتا ہے. آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے عائشہ, ان الحتیم من البیت, یہ حتیم جو ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اور آپ کی قوم جب تعمیر کعبہ کر رہی تھی, ان کے پاس نفقہ کم ہو گیا, دونوں نے ایک حصہ کعبے کا باہر نکالا. بغیر تشبیہ کے, جیسے یہ سٹینڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک, بغیر تشبیہ کے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, جیسے یہ حدود ہے کعبہ کے, ایک اتنا حصہ کعبے کا ایک بٹا چار حصہ تقریباً یا ایک بٹا تین وہ باہر نکلا ہوا ہے، وہاں پر کمرہ نہیں بنا ہے، صرف باؤنڈری، اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کہتے ہیں چھوٹے ہوئے حصے کو. آپ سے جب خواہش کی گئی کہ حضرت میری خواہش ہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھوں، آپ نے کہا حتیم کے اندر پڑھو، اندر حتیم من البیت، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اور آپ خود کعبے کے اندر گئے فتح مکہ کے دن، لیکن بعد میں افسوس کیا کہ نہ جاتا، امت کو دقت پیش آئی جائے گی، ہر ایک کوشش کرے گا کہ اندر چلا جائے. اور آپ کی کیا نبوت کی بہترین نگاہیں تھی، وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، سب لوگ اندر جائے تو کون زندہ واپس آئے. اور آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہوئی کہ میں اس کو کعبے کے اندر شامل کروں اور باؤنڈری چھت یہاں تک لے آؤں. تو ام المومنین عائشہ نے پوچھا پھر حضرت کیا رکاوٹ ہے؟ فرمایا ان قوم کے حدیث و عہد بے کفر، آپ کے لوگ ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ کہیں گے دیکھو پیغمبر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے میں تبدیلی کر دی، غلط باتیں کہیں گے. نئے نئے جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نماز سنت نہیں ہے اور اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور خلاف سنت ہے، بالکل ٹھوس پختہ مسئلہ ہے، صرف مولویوں کے پسپائی کی وجہ سے کمزور ہوا ہے، دلیل اور برہان کے اعتبار سے نہایت فولاد کی طرح پکا مسئلہ ہے کہ وتر رات کے آتے نماز. باقی میں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، دلائل دیے ہیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں. نئے نئے زمانہ تھا، جوانی تھی، صحت تھی، گرم گرم خون تھا، تو اس پر خوب دلائل دیتا تھا. تو میرا ایک اور جگہ میں ایک مقتدی تھا، چاچا عبداللہ کہلاتا تھا، اس نے مجھے کہا فجر کی دو رکعت سنت ہے؟ میں نے کہا ہے. کہا زور سے پہلے چار، اس کے بعد دو، میں نے کہا ہے. کہا عصر سے پہلے دو چار، میں نے کہا ہے. کہا مغرب کے بعد، میں نے کہا چھ سے لے کے بیس تک. عشاء سے پہلے، میں نے کہا دو اور چار. کہا عشاء کے بعد، میں نے کہا دو موقت اور دو سے لے کے دو سو تک نفلوں سے وتروں سے پہلے ثابت ہے. تو بڑا خوش ہوا. اس کا یہ خیال تھا کہ جب اس نے وتروں کے بعد دو رکعت نفل کا انکار کیا ہے تو ممکن ہے کہ اور بھی کئی سنتوں کا انکار کرے. حدیث اور آہد بے جہل، جاہل انسان ہمیشہ غلط اندازہ لگاتا ہے. صحیح اندازے کے لیے صحیح علم اور فہم چاہیے. اس لیے کہتے ہیں یہ فقیہ ہے، یہ مجتہد ہے، یہ مکمل عالم ہے، یعنی اس کی باتیں پہنچی ہوئی ہیں، دلیل اور برہان کے منتہا تک پہنچی ہوئی ہیں. مکہ مکرمہ ختم ہوا، دو سال تک آپ حیات رہے اور اللہ تعالی نے آپ کو مکہ مکرمہ اور پورے جزیرے پر اقتدار نصیب فرمایا، لیکن آپ نے حتیم کو کعبے کے اندر داخل نہیں فرمایا، چھپے گوئیوں کی وجہ سے کہ نامناسب باتیں پھیل جائے گی جس سے عقیدے کو اور ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا. غلط پروپیگنڈوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے سعودی حکومت بعض فرقوں کو جانتی ہے کہ ان کا ایمان اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہیں حج اور عمرے کی تاشیر دیتے باتیں ناخواستہ، تاکہ عالم اسلام کے خلاف کوئی نامناسب بات پھیل نہ جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کعبے کے دو دروازے ہونا چاہیے، ایک داخل ہونے کے لیے دوسرا خارج ہونے کے لیے تاکہ رش نہ بنے. اور یہ دروازے زمین پر ہو تاکہ سب لوگ آئے اور جائے. انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت سے اوپر بنایا ہے. سیڑھیاں جب وہ چاہے کوئی بادشاہ وزیر آ جائے بھلے وہ شراب پی چکا ہو. پاکستان کا ایک دو چار دن کا وزیر اعظم ہوا گیا تھا تو اس کے ساتھ ایک شرابی نے حرم میں وہ پاڑا کیا اور بارات میں آیا ایک ہنگامہ کھڑا کیا پکڑا لیا تو کہا کہ اس نے ذرا تھوڑا سا پیا ہے طبیعت ٹھیک نہیں تھی جو اس کا اثر ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے وہ کعبہ کھولتے ہیں. ہمارے جاہلیت سے رواج چلا ہے اور اسی جاہلی رواج پر قائم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ اونچا بنا ہے یہ اس لیے یدخلو من شاء کہ جس کو یہ چاہے اس کو اندر لے جائے اور جب تک یہ نہ چاہے کوئی اندر نہیں جا سکتا. اور آپ نے فرمایا کہ دو دروازے ہونے چاہیے, ایک بالکل زمین کے اوپر اندر جانے کے لیے, دوسرا بھی زمین کے اوپر اوپر نہیں باہر نکلنے کے لیے. چنانچہ اس حدیث کی روایت کرنے والی امت کی ایمان کی روح کی ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کر رہی ہے. اور ان کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزاد ہیں. عبداللہ ابن زبیر خود اس حدیث کے راوی ہیں اور یزید کے مقابلے میں ان کو مکہ میں حکومت بنانا نصیب ہوا اور حکومت مضبوط ہو گئی. یزیدی ان کے مقابلے میں ناکام ہو گئے. حضرت حسین مجتبیٰ سے ایک لغزش ہو گئی اور انہوں نے اسلام کا مرکز مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور وہ کوفہ چلے گئے. اس واسطے کربلا کا واقعہ پیش آیا اور قیامت تک کے لیے امت کا دل اور جگر اس سے زخمی رہے. بعض ناعاقبت اندیش اس کو بھی نہیں سمجھتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں والحق کو اندر حسین قتل مظلومن. صحیح بات یہ ہے کہ حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے. وہاں ان لوگوں نے بر وقت امداد نہیں کی, وفاداری نہیں کی, وہ اور ان کے رفقا تقریباً شہید ہو گئے. لیکن عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں جم کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کی حکومت بن گئی اور یزیدیوں کو پسپا کر لیے, اندر داخل نہیں ہونے جا رہے. عبداللہ ابن زبیر اس حدیث کے راوی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے اور دو دروازے ہونے چاہیے, ایک جانے کے لیے ایک نکلنے کے لیے, اور دروازے زمین پر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے دوبارہ کعبہ گرایا اور اس طرح بنایا, حتیم کو بیت اللہ میں شامل کیا کعبہ میں اور دو دروازے لگائے, ایک داخلین کے لیے ایک خارجین. جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے عبدالملک ابن مروان کی حکومت میں ان کے گورنر حجاج ابن یوسف کے ہاتھ سے انہوں نے واپس اس کو گرایا اور اسی طرح دوبارہ دروازہ اوپر لگایا اور حتیم کو باہر نکالا اور پھر کعبہ بنایا اور کہا کہ ہم اپنے مخالف عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کعبہ برقرار نہیں رکھ سکتے. جا جب خلیفہ منصور عباسی پر سر اقتدار آیا، خلیفہ منصور اور امام مالک اکثر استادوں میں شریک ہیں اور مالک سے زیادہ عالم منصور ہے. درس کے دوران منصور زیادہ عباس تھا مالک سے، یہ خدا کو منظور تھا کہ مالک کو درس حدیث نصیب کیا اور منصور کو اسلامی حکومت کا اقتدار حوالے کر لیا. خلیفہ منصور کو سارا واقعہ معلوم تھا، لیکن اتنا بڑا اقدام کے کعبے کو پھر گرائے اور حتیم کو داخل کرے اور اوپر کا گیٹ گرا کے نیچے داخلین کے لیے علیحدہ خارجین کے لیے علیحدہ لگائے، یہ ویسے نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے امام مالک کا فتویٰ چاہیے تھا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، رائے عامہ کو نقصان نہ پہنچے. تو خلیفہ منصور نے امام مالک کو خط لکھا، تاریخ اور خلفاء میں یہ خط موجود ہے، کیا مجھے اجازت دے دیں کہ میں پیغمبر کی خواہش کے مطابق عبداللہ ابن زبیر خلیفہ حق کی حمایت میں حتیم کو داخل کعبہ کروں اور اوپر کا دروازہ نیچے کروں اور ایک کی جگہ دو لگا لوں تاکہ لوگ اپنی خوشی سے آئے اور جائے؟ آپ کا فتویٰ چاہیے. امام مالک ہوگا کہتے بادشاہ آنتے قدم اٹھانے سے پہلے علماء کا فتویٰ درکار ہوتا. امام مالک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے، یا امیر المومنین لا احب ان اجعل الکعبۃ ملعبۃ للسلاطین. امیر المومنین میں پسند نہیں کرتا کہ کعبے کو بادشاہوں کا کھلونا بنا دوں. پھر آپ کے بعد مخالف آئے گا پھر توڑے گا، آئے دن یہی مسماری ہوگی. چنانچہ وہی حجاج ابن یوسف اور عبد الملک ابن مروان کی تعمیر جو عہد اقدس میں بھی تھی قیامت تک برقرار رہی اور اسی تعمیر پر بنا ہے حج کا، عمرے کا اور طواف کا. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، توبہ مقبولہ کے ساتھ، بہترین اعمال کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ جل وعلا، صلی اللہ وسلم علی رسوله المصطفی و نبیه المجتبی و امینه علی وحی السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واخرج الشيخان في صحيحيهما عن ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. واخرج الطبري في شرح السنه وكثير من المحدثين في معاجمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه في شرح السنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله رواه مالك في الموطا واحمد في مسنده وابن الفقيه في مسنده. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولك الكريم ونبيك الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن قلة الاسلام يخدم. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان باقي نبي لكان عمر. رواه احمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبكرهي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أصحاب السنن. وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقته الأمة بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح لأن التلقي أقوى سندا وأعلى حجة كما تستقيم هذه الشرائع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مت أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر ساكر المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم زلزل اقدام الكفره وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وانصر الاسلام والمسلمين عليهم يا خير النازلين. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين ونصرنا بنصرتك يا خير النازلين وأكرمنا بإكرامك يا خير الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا وشفا مردانا انك سميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے پڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. دکھائے کہ مختلف پتھروں کے انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں, اس سے انسان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. بعض علماء دین اور پتھروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے انسانی توازن میں سکون واقع ہوتا ہے. جیسے قیمتی ہیرے کی خاصیت ہے کہ وہ کسی شیر سے بھی بادشاہ سے بھی متاثر نہیں ہوگا. یاقوت پہننے سے کمزور اور مزدل مزاج میں شجاعت آ جائے گی. عقیق معتدل رکھے گا. فقراج اور نیلم میں مراد تک پہنچنے میں آسانی ہے. اور اسی طرح مختلف پتھروں کے مختلف احوال ہوتے ہیں, لیکن درست اور کئی بات وہی ہے جو محدثین نے کہی ہے کہ پتھروں میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ ایک پتھر ہے الحجر الاسود, کان الحجر الابیض, اس وقت تک خطایا بنی آدم. فرمایا کہ مقام ابراہیم اور حجر الاسود دونوں جنت سے آئے, اور اس وقت اس کا نام حجر الابیض تھا, سفید پتھر تھا بالکل دودھ کی طرح. توبہ کر کر کے پیشانی رلے رلے کے معافی مانگ مانگ کے ماں کے بیٹوں نے وہاں جا کے نتیجے یہ نکلا کہ وہ بورے پتھر کو سیاہ کر دیے, اور آج وہ حجر الاسود ہے. اس کے علاوہ پتھروں کی تاثیر یا خاصیات نہیں مانی جاتی. اس بات بھی یہی ہے کہ ان پتھروں سے بچا جائے. دیکھنے میں آتا ہے کہ قبر پرست بھی دیتی اس قسم کے وام پرست لوگ پتھروں کے پورا دے, کہیں انگوٹیاں پہنے ہوں گے اور کہیں یہ ہوگا ہوگا کہ فلاں درست کے تعلق ہے, اتنے درد کے درمیان نہ لگ لگا رہا. وہی خدا اور رسول سے تعلق پیدا کرو. اللہ لا الہ الا اللہ, جب اتنا بڑا عقیدہ ہے توحید کا, وہ اللہ فلیتوکل المؤمن, صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مومن. داڑھی منڈوانا کس صورت میں جائز ہے؟ کسی صورت میں بھی جائز ہے. مجاہد داڑھی منڈوا سکتا ہے, الحمدللہ مجاہدین کی سب سے بڑی داڑھی ہے, اور ان کی وجہ سے دنیا عرب و عجم میں داڑھی کی تبلیغ ہو گئی. سردی یا آنکھ یا الٹی آنکھ کا پڑکنا, مطلب سیدھی آنکھ کا پڑ کیا ہوتا ہے, یہ وہم ہے, حقیقت نہیں. جیسے کوے کی آواز کو سمجھتے ہیں. بعض اوقات فجر میں آنکھ دیر سے کھلتی ہے, اشراق کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا, فجر کی نماز ادا کر سکتے, فوراً جیسی آنکھ کھلے وضو کر کے فوراً ادا کرے. آپ کا عمرہ اور وہاں کی عبادات اللہ قبول فرمائے, مہربانی. قرآن شریف کے شہید اور آگ دریا سمندر میں بہادر کیسے درست ہے. تین صورتیں ہیں نا, ایک صورت یہ کہ دریا میں بہادر کہتے کہ ماں مدنی پر گر آئے یا زیادہ پانی میں ڈالا جائے, اس میں احترام زیادہ ہے. دوسری صورت یہ کہ قبرستان میں دفنا دیے جائے, یہ مالک اور شافی کی رائے. تیسری رائے یہ کہ جلا دیا جائے, یہ احمد ابن حنبل کی ہے اور موجودہ حکومت سعودیہ کا یہ قانون ہے. پہلی والی بات زیادہ قوی ہے کہ زیادہ پانی میں بہا دیا جائے. لوگ مغرب کی نماز سے پہلے صفوں میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں, کیا یہ صحیح عمل ہے؟ کوئی حرج نہیں. سورہ واقعہ اور سورہ ملک کس وقت پڑھنا چاہیے؟ سورہ واقعہ مغرب سے عشاء کے بعد تک, جت وقت مناسب ہو. سورہ ملک ہر رات کو سوتے سے پہلے پڑھ لی جائے, اس کے ساتھ الف لام میم سجدہ بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اکثر لوگ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھوں پر تسبیح پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں. تسبیحات صرف بائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ تسبیحات کا ملوث نہیں ہوگا. دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھنا اور گننا غلط اور خلاف سنت طریقہ ہے. صرف کان یعقد التسبیح بیمینی, ابو داؤد صفحہ 210,
مجمع بہاری منوار تک ملا جل پانچ سوا 587 تحتاوی علل براکی صفحہ 172 مرقات علل مشکات جل 2 صفحہ 263 سلام کے بعد عمرہ کی مبارکباد قبول فرمائے اللہ جل جلالہ خیر دے جماعت میں اگر کچھ وقت ہو تو قضا عمری ادا کر رہے ہیں مغرب کے بجائے اس سے اگلی نماز عشاء کی ادا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لوگ پر ظاہر نہ ہو یہ ضروری ہے عوامین کے وقت قضا عمری پڑھ لے تو ٹھیک ہے قضا عمری تو فرض ہے اس کے لیے اطمانی نہیں ہونا چاہیے فرض یہ ہے کہ مجھ سے ایک بندے نے پتنی 5.5 لاکھ روپے 8 ماہ کے اکثر پتن لیے اس میں کسی منافع کا وہ مجھے 2000 دے گا یہ میرے لیے جائز ہے فیکس منافع سو دینا جائز و حرام ہے سلام کے بعد پوچھنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی کے نزدیک ان کی کتاب میں لکھا ہے جب کوئی شادی شدہ عورت دوسرے شہر سے اپنے باپ کے گھر جائے تو نماز قصر کرے گی کیونکہ وہ شوہر کے تابع اس لیے باپ کے گھر مسافر ہوگی غلط لکھا ہے جبکہ آپ کے مطابق تمام فقہا نے ایک ہی بات لکھی ہے بلکہ وہ داماد بھی سسرال پہنچ کر کے مقیم ہو جائے گا صرف بیٹی نہیں داماد بھی سسرال پہنچ کر کے مقیم ہو جائے گا الا یہ کہ سسرال کا بھی اپنا گھر وہاں نہ ہو اور وہ بھی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو اور وہ کسی چیز کے وہاں مالک نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے اگر وہ شہر کے باقاعدہ مکین ہے اور کسی جائیداد یا گھر کے مالک ہے تو یہ خاتون ماں باپ کے گھر جا کر یا داماد اپنے سسرال پہنچ کر وطن اصلی ہونے کی وجہ سے پوری نماز پڑھے گا اسٹیٹ لائف انشورنس میں کام کرتا ہوں اور پالیسیاں لیتا ہوں یہ کام جائز ہے فتویٰ تو یہی ہے کہ بیمہ مطلقاً ناجائز ہے اس وقت تمام مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے مجھے حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن صاحب مرحوم سے یہ بارہا میں نے پوچھا ہے حضرت نے جواب دیا ہے کہ گاڑیوں کا مکانات کا جائیدادوں کا حفاظت کے لیے یہ بیمہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے شہروں میں تو روزانہ ہنگامے اور آگ لگتی ہے ان کا تاوان کون بھرے گا تو امر مجبوری مکروہ سمجھ کر جن چیزوں کی تباہی کا اندیشہ ہے ان کا جائز ہے باقی زندگی کا بددستور نہ جائز ہے جب بیمہ جائز ہو جائے ایک شک تو اس میں ملازمت بھی جائز ہو جائے گی سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ گھر کی دیواروں پر تعویذ لٹکانا خلاف شرع ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی تعویذ لکھی جائے البتہ یہ بات ثابت ہے کہ بعض کلمات کے پڑھنے سے یا لکھنے سے یا اویزاں کرنے سے فائدہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھوایا تھا اور اس کی تختی لٹکائی تھی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کو دنیا کا جنت سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں دیر تک سلامت رہے ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی دکان کارخانہ فیکٹری گھر نظر سے سحر سے سفل سے ٹوٹکے سے دشمنوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیات لکھ لی جائے لٹکائی جائے کوئی حرج نہیں ہے درست ہو صحیح قیامت کے دن کیا قرآن شریف لوگوں کے دلوں سے اڑ جائے گا نہیں دلوں میں محفوظ رہے گا نقوش اڑ جائے گا حامیم سجدہ سورہ دہر حامیم سجدہ نہیں الف حامیم سجدہ حامیم سجدہ آگے 26 پارے میں ہے بلکہ 25 میں اور الف حامیم سجدہ یہاں ہے سورہ احزاب کے بعد تو دونوں میں بہت فاصلہ ہے سنت طریقہ جمعے کی فجر میں پڑھنا الف حامیم سجدہ ادھار ہے حامیم سجدہ ادھار نہیں سرما لگانے کا سنت طریقہ دونوں آنکھوں میں تین تین کون سی آنکھ شروع کرتا ہے دائیں سے بائیں میں تین ادھر پھر تین ادھر ایک خاتون نے میری دکان میں ایک سوٹ چھوڑ گئی تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا یہ اسی کی امانت ہے دو آدمیوں کے سامنے کسی مسکین کو دے دے فقیر کو دے دے کہ میں یہ اس خاتون کا جو چھوڑ گئی اس کی طرف سے جب وہ مل جائے اور وہ مل مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو تاوان دینا ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا. اب آپ سود پر کیا غلط بتا دیے؟ اگر تقدیر الٰہی فوت ہونے کا خدشہ ہو تو کیا وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو ترک کیا جائے؟ ترک کیا جائے. فقہاء نے لکھا ہے مسواک انگلی سے کافی ہے. اگر دوران جماعت وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ شامل ہونے پر جماعت کا اکثر سے نکل جانے کا امکان ہو، قریبی دوسری مسجد، واہ 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 واہ، کسی اور جگہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے، او بابا یہ جہاں پر وضو ٹوٹا ہے وہیں نماز پوری کرنی ہے، جتنی مل گئی پڑھ لو، جو چھوٹ گئی لوٹا لو. اگر آفس میں کچھ ساتھ تو کیا اذان کے ساتھ جماعت کرائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جبکہ امام باشارہ نہ ہو، یا تو اس نے پینٹ نہیں ہوئی، یا پتھر پتھر کیا ہے اس کی داڑھی نہ ہو، یا غیر شرعی، بہرحال داڑھی مونڈے کی نماز داڑھی مونڈے کے پیچھے جائز ہے، داڑھی والے کی نماز داڑھی مونڈے کے پیچھے نہیں ہوگی، داڑھی کٹ کے پیچھے بھی نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. کیا والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ اپنی حیات میں تقسیم وراثت کر سکتی ہے؟ تقسیم میں والدہ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، شریعت خود مقسم ہے. ہاں، والدہ کی نگرانی اور دعاؤں کے ساتھ جائیداد حسب قاعدہ شریعت تقسیم کی جائے. ورثاء کے نام دارالافتاء بھیج دیا جائے کہ ہمارے والد فوت ہوئے ہیں، اتنے بھائی اور اتنی بہنیں ہیں، آسان صاحب ہے، مرحوم کی بیوہ کا 1/8 ہے، اور جو 7/8 ہے، ہر بیٹے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، اتنے حصے بنا لو جس کے برابر آ جائے. ایک ایسا شخص جس کے 5 چٹخنوں سے اوپر نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز، اور جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. ابو داؤد شریف، کتاب اللباس. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے رفقا کو حرمین شریفین کی حاضری بہت بہت مبارک فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا عمر قبول فرمائے. آمین. ایک بس صحیح کہ ہمارے ایک عزیز نے گھر تبدیل کیا، جبکہ بعد سے وہ تمام گھر والے بیمار رہنے لگے اور کافی پریشانی بھی آ رہی ہے. آپ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی نحوست ہو سکتی ہے، ایک گھر، دوسری سواری، تیسری بیوی. امام صاحب دعا کرے کاروبار میں رکاوٹ ہے، اللہ دور فرمائے. ایک پرائیویٹ ادارے نے میری کئی ماہ کی تنخواہ نہیں دی اور نہ دینے کی نیت ہے، اللہ آسان فرمائے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر روز 1 بار پڑھا کرے تاکہ وہ سخت دل نرم ہو جائے اور وہ ظالم ظلم سے آ جائے اور آپ کا مطلوب حق نکل آئے. میری بہن بیمار ہے، گردے فیل ہے، کیا میں اپنی بہن کو گردہ دے سکتا؟ بالکل کوئی حرج ہی نہیں. میاں بیوی کو، بیوی میاں کو دے سکتی. میری بیگم زوجہ حسن آرا ظفر کا انتقال پر ملال برضا الہی ہوا ہے. اچھا جی، منو پاکستان کے قومی ادارے سفار کو کراچی کی خاتون سائنسدان تھی. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور نیک اعمال ذخیرۂ آخرت بنائے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دیں. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. اللہم حبب لنا الایمان و زینه فی قلوبنا و کره لنا الکفر والفسوق والعصیان و جعلنا من الراشدین المهدیین. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها و ما بطن. اللہم علیک التکلان و انت المستعان. صلی اللہ علیہ وسلم.